पानी की प्यास, वो टाइम याद रखना जरूरी, क्योंकि उससे पहले उसकी जिंदगी कुछ और है,
उससे पहले वो मासूम है, गलती भी करेगा तो सजा नहीं लगेगी, नमाज उसे माफ़ है। लेकिन जो ही वो नाबालिगी की सरहद से बुलू की सरहद में दाखिल हो गया तो उसके बाद फिर उसका सारा सिस्टम बदल गया, अब उस पर नमाज भी फ़र्ज हो गई, उस पर रोज़ा भी फ़र्ज हो गया, वो गाली देगा तो जुर्म लिखा जाएगा, गुनाह करेगा तो उसके नाम पर गुनाह लिखा जाएगा, अब आज के बाद वो मासूम नहीं होगा, तो सारा निज़ाम बदल गया। तो वो टाइम, जिस टाइम पर आदमी बालिग हो जाता है, वो टाइम सीखना, याद रखना बे इंतहा ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें हम सब की कोताही ये है कि हम बताते नहीं हैं, और बच्चे भी शर्म की वजह से पूछते नहीं हैं मैं बालिग कब हुआ, वो सरकार से बालिग होता है ना, मैं पता ही, वो पूछते हैं बालिग कब होता है तो ना क्या पता, त्रुआ बोरा चौदह बोरा क्या पता, छुपका बाजे वहीं से पूछते हैं इंसान का अर्शु बालिग है, चौदह बोरा कि पंद्रह बोर, पंद्रह साल का बालिग होता है चौदह साल का, इसका मतलब ये हुआ कि मालूम नहीं है। शरी उसूल ये है, वो मरहला, वो टाइम, जिस टाइम इंसान पर गुसल फर्ज हो जाए उस टाइम पर आदमी बालिग हो। मान लीजिए रमज़ान में एक बच्चा है, कल उसने रोज़ा रखा ही नहीं था क्योंकि वो बच्चा था, रात को सोया, रात को उस पर गुसल फर्ज हो गया, अगले दिन ये मर गया, कल का रोज़ा फर्ज हो गया, कल गुज़श्ता यस्टरडे का रोज़ा आपने नहीं रखा, कोई गुनाह नहीं, अगला जो टुमारो आएगा सुबह, अगर उसने आपने रोज़ा नहीं रखा तो मुजरिम, क्योंकि बालिग हो। रात ईशा की नमाज़ तुमने नहीं पढ़ी, तुम तो नाबालिग थे, फजर की नमाज़ फर्ज हो गई, तुम बालिग हो। अब रात इसने चोरी की थी, हाथ नहीं कटता, सुबह चोरी करेगा तो हाथ कटेगा, लेकिन वहाँ जहाँ इस्लामी कानून नाफिज होगा, ठीक, सारा ये तब्दील कैसे हो गया, कहता आप उस कैटेगरी से निकल कर इस कैटेगरी में दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे लड़का आज तक था कॉलेज का स्टूडेंट, जिस दिन उसने एग्ज़ाम ख़त्म किया इत्तेफाक से उसी दिन सिलेक्शन हो गई और उसी कॉलेज में, तो कल ये तालिब इल्म बनकर आया था, डेस्क पर बैठा था, आज ये टीचर बनकर के आ गया या रीडर बनकर आएगा तो कुर्सी पर बैठेगा, कल वहाँ था आज यहाँ, कल उसका स्टेटस कुछ और था, आज उसका स्टेटस कुछ और है। एक मरहला तो वो होता है, दूसरा मरहला होता है वो जब आदमी का निकाह हो, तो इससे पहले कुछ और ज़िंदगी थी, जो ही निकाह हो गया तो नई ज़िंदगी शुरू हो गई है, इस नई ज़िंदगी में क्या क्या होगा वो सारा सीखना ज़रूरी है, खुशियाँ क्या आएंगी, खराबियाँ क्या आ सकती हैं, लड़ाइयाँ कैसे होंगी, बीवी के साथ रवैया कैसा बरतना है, ये ज़िंदगी भर का जो साथी है, इस साथी के साथ मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसमें वो जो उतार चढ़ाव आएंगे, वो जो तलखियाँ और खुशियाँ आएंगी, किस मरहले पर मुझे कैसे मसले को सॉल्व करना है ताकि रिश्ता कामयाब हो जाए। और जब शौहर बनने की लोग ट्रेनिंग नहीं करते और बीवी बनने की ट्रेनिंग नहीं करते, नतीजा होता है शौहरों के ज़रिए से बीवियाँ सताई जाती हैं और बीवियों के ज़रिए से शौहर सताए जाते हैं, दोनों ज़ुल्म पीसते रहते हैं, तो लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। और उसमें फिर ये भी याद रखना चाहिए, तालीम याफ्ता गैर तालीम सब बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने तो मतलब बहुत आला दर्जे के तालीम याफ्ता लोगों के यहाँ भी झगड़े देखे और सीधे साधे लोगों के यहाँ तो बस ये है कि बहुत आला तालीम याफ्ता लोगों के यहाँ जब झगड़े होंगे उसमें माँ बहन की गालियाँ भी देंगे वो, और जो निचले दर्जे के लोग हैं वो माँ बहन की गालियाँ भी देंगे, लेकिन झगड़े दोनों जगह होते हैं। आदमी शौहर बनने की ट्रेनिंग पहले करे, तब शौहर बने तो आगे ज़िंदगी इसके साथ ठीक गुजारेगा। इसी तरह से औरतों को चाहिए कि वो बीवी बनने की ट्रेनिंग कराएं, और जब ट्रेनिंग करके आएंगे तो उसको पता होगा आइंदा खुशियाँ भी आएंगी, तलखियाँ भी आएंगी, मज़े भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी। जो शख्स मेरी मुझ पर जान फिदा कर रहा है, ये कभी कभी टेढ़ी आँखें भी मुझे दिखा सकता है, और वो बीवी जो शौहर को कह रही है सवारा चश्मे क्यों ही ना, उसके लिए भी जहन में रखना है, कभी कभी उसकी तरफ से भी नागवार बातें पेश आ सकती हैं। तो दूसरा इंसान की जिंदगी अहम तरीन मरहला होता है जब, और तीसरा अहम तरीन मरहला वो होता है कि जब आदमी गरीबी की लाइन से निकलकर मालदारी के लाइन में आ जाए। अब तक मैं ज़कात लेने वालों में था, गरीबों की फहरिस्त में था, अब अल्लाह ने मेरी हालत ये कर दी मैं उसमें से निकल कर मालदारों की लिस्ट में आ गया, अब मैं ज़कात देने वालों में आ गया, तो फौरन शुक्र पढ़ना चाहिए, या अल्लाह मैं अब हाथ फैलाने वालों में नहीं हूँ, मैं देने वालों में आ गया। मसलन एक लड़का है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका बाप उसका खर्चा उठा रहा है, ये हज़ारों उड़ाता है, बाप जेब खर्च 5,000 रुपये दे रहा है इसको, खाना भी आला दर्जे का है, ड्रेस भी आला से आला मिल रहा है उसे, जेब खर्च भी 5-7 हज़ार मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का गरीबों की लिस्ट में ही अभी है। वैसा गरीब तो नहीं जिसको फाके लगें, लेकिन बहरहाल अगर ये लड़का कहेगा जनाब देखें मेरे पास 50 सूट हैं, खाना आला दर्जे का है, गाड़ी में मैं स्कूल जाता हूँ या कॉलेज जाता हूँ, बाप की गाड़ी है, अबा जान मुझे 5,000 जेब खर्च महीने का देता है, मुझे बताइए मुझे मुझ पर ज़कात लाजिम हो जाए, है मुझे ज़कात देनी है? हम पूछेंगे मौजूद कितना पैसा है? कुछ भी नहीं। अकाउंट में कितना पैसा करा? कुछ नहीं। तो आप एक ज़िम्मे ज़कात लाजिम नहीं, तो है ही नहीं पैसा। ठीक है साहब, जो ही इसने तालीम मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने जॉब शुरू किया, या तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने कुछ मुलाजमत मिल गई, मुलाजमत मिलने के बाद जिसने जिस दिन पहली तनख्वाह पकड़ी 40,000 रुपये, आप गरीबों की लिस्ट निकल कर मालदारों की लिस्ट में आ गए, अब आप देने वालों में आ गए। ये जिस महीने में ये तनख्वाह उसने पकड़ी है उस महीने में ये साहिब ज़कात बन गया। ये मार्च भी हो सकता है, या अप्रैल भी हो सकता है, या मुहर्रम हो सकता है, या रमज़ान भी हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है। अब इसको ज़हन में रखना है, मुहर्रम का महीना था जब मैंने पहली तनख्वाह 40,000 की रकम पकड़ी थी, उस वक्त मैं मालदारों की लिस्ट में बन आ गया था। हालांकि उससे पहले मैंने ऐशो इशरत ज़्यादा किए बाप की कमाई से, और 40,000 जब मैंने तनख्वाह ली उसके बाद फिर वैसा मज़ा नहीं कर सका, क्योंकि इधर से शादी भी कर दी थी तो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे, वैसा ऐशो इशरत में कर ना सका। ऐशो इशरत उस वक्त ज़्यादा किए जब बाप हर महीने में मुझे ज़्यादा देता था, लेकिन उस वक्त बाप देता था तो आप बहुत मज़े उड़ा रहे थे, और अब बाप नहीं दे रहा, बाप खून कमा रहे हो तुम, और 40,000 के जो ही तुम्हारे हाथ में आ गए तो मालदारों की लिस्ट में दाखिल हो गए, तुम ज़कात देने वालों में। जिस महीने में तुम्हारे पास ये पैसा आ गया उस महीने में तुम मालदार बन गए। अब याद रखना है, अगले साल इसी महीने में अपना हिसाब करोगे कितनी रकम तुम्हारे पास मौजूद है, कितना पैसा मौजूद है, साल में कितना खर्चा हो गया, उस अगले साल इसी महीने में तुम्हें ज़कात देनी होगी। ये कोई भी महीना हो सकता है। चुनाच एक मुसलमान कहेगा सलाम मुझ पर ज़कात लाजिम हुई है मुहर्रम में, मैं मुहर्रम से मुहर्रम का हिसाब करता हूँ। दूसरा कहेगा मुझ पर ज़कात लाजिम हुई रबी अव्वल में, रबी अव्वल से रबी अव्वल का हिसाब करता हूँ। चौथा कहेगा जी मुझे इस्लामी महीना याद नहीं है, मैं मुझ पर ज़कात लाजिम हुई है फ़र्ज़ कीजिए सेप्टेम्बर में, तो मैं सेप्टेम्बर से सेप्टेम्बर का हिसाब करूँ। एक तो ये वाज़ेह है मेरा कि किस महीने से ज़कात लाजिम हुई है, ताकि अगले साल उसी महीने में आप अपनी मालियात का हिसाब करें, जेब में कितना पैसा है, घर में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, मौजूद माल कितना है, उस सब का हिसाब होगा उस टाइम उसी महीने में, और उस महीने में जब हिसाब करेंगे तो पता चलेगा कितनी ज़कात देनी है। अब हमसे लोग पूछते हैं, फैक्ट्री वाले भी पूछते हैं, अभी सुबह एक क्रशर वाला फ़ोन कर रहा था, ऐसे क्रशर चलाओ ना ऐसे बंदो इसके कितने देवो ज़कात। अब बड़ी मुश्किल होती है उसको समझाने में कौन से महीने से हमको ज़कात समझाएंगे। वो कहता है हमारे पास पत्थर भी आते हैं, वो रॉ मटेरियल है, हम बाजरी तैयार करते हैं वो तैयार माल है, मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी है। अब उनको कहा भाई तो आमने सामने आकर के समझो तुम ज़कात को, ये तुम ऐसे ही किसी को पूछेगे जनाब मुझे हार्ट की तकलीफ है और अच्छा सर्जरी करें फ़ोन अस्पताल तो मैं क्या करूँगा। डिटेल के मसले, तो कभी फैक्ट्री वाले आकर के ज़कात का एग्ज़ाम पूछते हैं उनका हिस्सा। बहरहाल एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस महीने में हम मालदार बने हैं वही महीना ज़हन में रखना है, ताकि अगले साल उसी महीने में हम हिसाब करेंगे, हम देखेंगे साहब। बस मान लीजिए मैं पहले मदरसे में पढ़ता था, घर वाले पैसे भेजते थे, ज़िंदगी चल रही थी, खाना मदरसे वाले देते थे, ज़कात का खाते थे, और घर वाले 20-30 रुपये या 200-300 रुपये देते थे, उसे एक साबुन वाबन खरीदते थे, कपड़े पहनते थे, उसके बाद वहाँ से निकल कर किसी मदरसे में मसलन उस्ताद बन गए, वहाँ हमारे साहब ने तनख्वाह देनी शुरू की, तनख्वाह थी फर्ज़ कीजिए 5-6 हज़ार रुपये, उस पर ज़कात तो लाजिम नहीं होती। ये बचता गया बचता गया बचता गया तो एक वक्त आया उतनी रकम बन गई जितनी रकम पर ज़कात लाजिम हो जाती है। तो बस जिस महीने में उतनी रकम बन गई गरीबों के लिस्ट से निकल कर मालदारों की लिस्ट में दाखिल हो गया। वो कितनी रकम होती है? हुजूर के ज़माने में करेंसी नहीं थी, आप अलैहि सलाम के ज़माने में करेंसी थी सोना और चांदी, इसे उसी को बयान किया जाता है। तो 612 ग्राम चांदी जिस इंसान के पास हो वो आदमी मालदार माना जाएगा, या 612 ग्राम चांदी की कीमत जिसके पास होगी वो मालदार माना जाएगा। तो मेरे पास पैसा है आज, मैं 612 ग्राम चांदी की कीमत मालूम करूँगा, मान लीजिए आज 612 ग्राम चांदी की कीमत 37,000 रुपये बनते हैं, तो जिस आदमी के पास 35,000 है वो अभी गरीबों की लिस्ट में है, ज़कात लाजिम नहीं, और आज सुबह उसको 2,000 और आ गए तो सुबह से तुम मालदारों की लिस्ट में दाखिल हो गए। कब हुआ यह? रमज़ान में। अब मुझे रमज़ान से रमज़ान ज़कात देनी, अगले साल मुझे रमज़ान में इसी डेट को हिसाब करना है, बस आज तक जितना पैसा मेरे पास आया होगा वो सबको जमा करके फिर मुझे ज़कात देनी है। ये तो अब ज़ाहिर है आगे के लिए, लेकिन अब आप कहते हैं कि अब तो याद ही नहीं है कौन से महीने में हम, पर अब आज क्या करेंगे? उस इंसान को हम हल बता देंगे कि तुम अपना ज़कात का सिस्टम ठीक करने के लिए इस साल ज़कात दे दो, और ज़कात देने के बाद फिर ये पैसा तुम, वो मैं अलग से समझ यानी बैठ करके समझाता हूँ कि तुम ज़कात को, ज़कात देने और लेने का निज़ाम रमज़ान में लाने के लिए क्या करोगे तुम। تو ایک سسٹم بنا کر کے پھر رمضان سے رمضان آپ کا سسٹم بن جائے گا. اور جس مہینے میں ہوا ہے وہ پتہ نہیں ہے, وہ محرم تھا, وہ ربیع الاول تھا, وہ کون سا مہینہ تھا, وہ یاد نہیں ہے. تو اب زکوٰۃ کو رمضان سے رمضان کرنے کے لیے بیٹھ کر کے سسٹم سمجھاتے ہیں. اس سسٹم پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو بس ہمارا پچھلا حساب ختم, اگلا ہمارا نیا سسٹم جو بنے گا وہ رمضان سے رمضان بنے گا. جیسے مالی سال شروع ہوتا ہے حکومتوں کے یہاں مارچ سے مارچ, ایسے ہی وہ الگ سے بیٹھ کر سمجھانا ہوتا ہے. ایک مسئلہ تو یہ سمجھانا. دوسرے کچھ مال ایسے ہیں جن کے متعلق کنفیوژن رہتا ہے, اس پر زکوٰۃ مجھے دینی ہے یا نہیں. اس میں ملازمین, ملازموں کا جو جی پی فنڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کے ملازم ہو یا پرائیویٹ ملازم, اس جی پی فنڈ پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ لازم ہوگی کیونکہ ہمارا مال, کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی, کنفیوژن رہتا ہے. تو اسے اس کو سمجھ کر کے رکھیں. جی پی فنڈ کے نام پر گورنمنٹ نے اپنے قانون کے مطابق جو پیسہ آپ سے کاٹ لیا ہے اور وہ جمع ہوا ہے وہاں, ایک لاکھ ہو, دو لاکھ ہو, جتنا بھی جمع ہوا ہے, اس رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. جتنے دن تم وہاں رہے ہو, 50 سال اگر وہیں رہے گا, زکوٰۃ تمہیں لازم نہیں. کیوں نہیں لازم؟ جب ہمارا پیسہ ہے وہ, تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ دراصل اس پیسے پر ہمارا بھی حق قائم ہوا ہے, مالک ابھی بنے نہیں اس کے. مالک بننے اور حق بننے کا مطلب کیا ہے؟ مالک بننے اور حق بننے کا مطلب یہ ہے, آپ دکاندار سے کہیں کہ صاحب مجھے اتنا سامان دے دو 50,000 کا, اور میں تم کو پرچہ لکھ کر کے دیتا ہوں جی پی فنڈ کے جی پی ڈپارٹمنٹ سے, آپ 50,000 روپئے لے لینا. لے سکے گا وہ پیسہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے پر آپ کے مالکانہ حقوق ہیں ہی نہیں. ابھی مالکانہ حقوق اور چیز ہیں, اور سمپل حق, سمپل رائٹ اور چیز ہے. اس کی میں دوسری مثال عرض کرتا ہوں. لڑکے کا نکاح ہوا, 50,000 روپے مہر طے ہوا, 20,000 ادا ہو گئے, 30,000 مہر باقی ہے. یہ عورت ہم سے پوچھتی ہے 500 ساسو میں مہر, وہ ساسو وصول کے بھی, ترو ساسو بقایا. میں شاید 500 ساسن زکات دیں کتنا کمر 500 ساسن بس یہ ترو ساس بقایا چت, وہ ساسو میں وصول کر دی. 20,000 میں نے وصول کر دیے, 30,000 میرا مہر باقی ہے, ان 50,000 کی مجھے زکات دینی ہے. جواب ہے کہ نہیں, 50,000 کی آپ کو تو 20,000 کی زکات دینی, کب وہ 30,000 تو میرا ہے. کہتا وہ آپ کا حق ہے, ابھی وہ آپ اس کے مالک نہیں بنے. تو جس پیسے پر ہمارا حق کھڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں وہ آیا نہیں, ہمارے تصرف میں وہ آیا نہیں, اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہی نہیں. اس کی دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں. فرض کیجیے ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے پرائیویٹ کمپنی میں یا گورنمنٹ یا کہیں بھی, اتفاق سے فنڈس نہیں تھے, خزانہ خالی تھا, ڈیوٹی دے رہے ہیں, 5 مہینے ہو گئے تنخواہ ہی نہیں ملی. یہ ملازم کہتا ہے جناب میری تنخواہ وہاں باقی ہے, 20,000 مہینے کی ہے. آپ اندازہ کرو 20,000 مہینے کے 5 مہینے کی کتنی ہو گئے؟ کہ 1,00,000 روپے. تو میرے 1,00,000 روپے گورنمنٹ کے پاس ہے, اس 1,00,000 کی زکوٰۃ مجھے آج دینی ہے. جواب ہے کہ نہیں دینی. کیوں نہیں دینی ہے؟ کہ لگا اس پیسے پر ابھی آپ کا صرف حق کھڑا ہوا ہے, وہ تو وصول ہوا ہی نہیں ابھی. آپ جس دن وہ وصول ہو جائے گا اس دن آپ پر اس سے زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. یہی معاملہ جی پی فنڈ. تو جی پی فنڈ کی رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, مسئلہ نمبر 1. مسئلہ نمبر 2, جی پی فنڈ کی ایک قسم وہ ہے کہ ملازم درخواست دیتا ہے اور وہ جی پی فنڈ نکال دیتا ہے, اور نکالنے کے بعد اب گورنمنٹ اس کو آہستہ آہستہ وہ واپس لے لیتی ہے. یہ جو یہاں سے ہمارا اب جی پی فنڈ واپس چلا گیا, اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو ہم نے یہاں سے واپس بھیج دیا. تو گویا جی پی فنڈ ہم نے وصول کر لیا, اور وصول کرنے کے بعد اب ہم یہ جی پی فنڈ واپس گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کر رہے ہیں, تو ہمارے ہاں سے گزر کر اب یہ قرضہ بن گیا. اس کی میں دوسری مثال سمجھاتا ہوں تاکہ مثال سمجھ میں آ جائے. بیوی یہ کہتی ہے کہ میرا 30,000 میرے شوہر کے ذمے مہر بقایات ہے, کیا آپ نے کہا؟ ہم نے کہا صاحب زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں. شوہر آیا اور شوہر بیوی کو کہتا ہے یہ ہے تمہارا 30,000 کی رقم, لے لو, 20,000 پہلے دے چکا ہوں, 30,000 یہ تمہارا حساب بے پاک, مہر میرے ذمے بقایات نہیں. ٹھیک, شام کو یہ شوہر کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اس سے لے لوں, اس سے لے لوں, فلانے سے قرضہ لے لوں, اگر تم ہی مہربانی کرو. تب میں نے ترساش سے صبح ہی دیتے تھے سوس مہر تم چھ موجود گو ساش گنڈک راٹ سے 50,000 بے میں تھا. یہ جو بیوی نے اب 50,000 روپے اس کو دیا یہ قرضہ کا, اس کا اس کی زکوٰۃ بیوی کی ذمہ لازم ہے. یہ 30,000 پہلے شوہر کی ذمہ تھا تو تب زکوٰۃ لازم نہیں تھی, اب یہ پھر واپس شوہر کے پاس چلا گیا, اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی کیونکہ یہ بقایات مہر تھا, اب یہ قرضہ ہے, یہ اس کی مدی بدل گئی, اس کا تو لیول ہی بدل گیا, اس کا کھاتا ہی بدل گیا. وہ کھاتا پہلے تھے مہر بقایا, اب اس کا کھاتا ہے قرض, اور احکام بدل جاتے ہیں جب وہ کھاتا بدل جاتا ہے. تو اب اس کی بیوی کی ذمہ, وہ کہتی ہے صاحب میرے پاس سونا ہے, اس کا زکوٰۃ مجھے دینی ہے. کہاں دینی ہے؟ اور میرے 50,000 روپے میرے شوہر نے لیے ہیں مجھ سے قرضہ, اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. تو کل تو آپ نے کہا تھا زکات نہیں، کہا کل وہ مہر تھا ہی، کل وہ مہر تھا، وہ بغیر وہ وصول شدہ مہر تھا، آج وہ وصول شدہ مہر اور تمہارا قرضہ ہے یہ، تو قرضے کے احکام الگ ہیں، مہر وصول نہ شدہ مہر کے احکام الگ ہے، تو یہ بھی ختم. اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات کے زکات کس کے ذمہ ہے؟ کہ عورتوں کے ذمہ، جس کا زیور ہے اسی کے ذمہ زکات ہے، جو اس کا مالک ہے وہی زکات ادا کرے گی. اب عورت کہتی ہے بکیت مچن مچن کون سے ہے، میں کہاں سے ادا کروں گی؟ تو ٹھیک ہے شوہر سے قرضہ لے لو، لیکن قرضہ لے لو. اچھا اگر شوہر یہ کہے گا میں تمہاری زکات ادا کرنے میں مدد دوں گا، میں تمہیں قرضہ دوں گا، تم اپنی زکات ادا کرو، چشی پانی کبری پان واسو بچ پانی کبری ہو، تم کو اپنے پیسے کی زکات دینے، مجھے اپنے پیسے کی پراپرٹی تمہاری ہے. اور اگر شوہر یہ کہتا ہے چلو جیسے تمہارے 10 قسم کے خرچے میں برداشت کرتا ہوں، اس میں ضروری خرچے بھی ہیں اور غیر ضروری خرچے بھی ہیں، ویسے میں تمہاری زکات بھی ادا کرتا ہوں، تو یہ شوہر کا احسان ہوگا اور زکات ادا ہو جائے گی. یعنی شوہر اگر اپنے پیسے سے بیوی کی زکات ادا کرے ادا ہو جائے گی، اور اگر نہیں ادا کرے گا تو عورت سے معاوضہ ہوگا. ابھی اسی رمضان میں ایک صاحب مجھے فون کر رہا ہے، کہنے لگا یہ میں وانتا ہوں زکات چھا خاندارس نہیں کہ نہ زنا ہے بس کا چیز ہے دبن جس سے زیور چھا آسان بس کو زنا ہے دبن یہ کیا مس وانتا بیوی پکڑا اس نے فون اس کو. اب وہ سنا رہی وہاں سے جناب کہتے ہیں ایم زیورا چھم یہ کہتا ہے جتنا پونڈ چھم کہتا چھم تقریباً 8-10 لاکھ روپے کا وہ جمع ہوا. تو میں نے کہا زکات تو میرے ذمہ لازم ہے. کہتا کہ نہیں میں کہاں سے، جب میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں گی زکات. میں نے کہا اسی میں سے نکالو کہ یہ موقع نہیں. تو میں نے کہا تو ختم ہو جائے گا، تو دنیا ہے ہی ختم ہونے کے لیے. ارے بھائی یہ تو مال ہے خرچ کرنے کے لیے ہی ہے، تو خرچ کرو نا، کل کو تم اس کو رسموں پر خرچ کرو گے، اپنی بیٹی کے رسموں پر خرچ کرو گے، آج اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے تو تم ڈرنا کیوں ہے؟ کل کہ نہ یا شبار مشکل ہے. میں نے کہا زکات تم پر لازم ہے، مسئلہ یہی ہے، دے دو شوہر کو فون، دے دیا شوہر کو. میں نے کہا کیا کیا لگا؟ میں نے کہا ایک بات مجھے بتاؤ، اگر تمہاری بیوی بیمار ہو گئی تو اس کو ہسپتال لے جاؤ کہ ہاں بس کیا اس نے، اگر وہاں 1000 روپے خرچ ہو گیا کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آپ کو 1000 روپے خرچ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اگر یہ زکات نہ دینے پر کل جہنم میں جائے گی تو آپ کچھ تھوڑا سا خرچ کرنے کو تیار ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے. ٹھیک ہے بہرحال پھنسے ہو ساتھ پھنسے ہو، یعنی وہ کہتا ہے میں پھنس گیا. تو یعنی گویا میں نے کہا یہ اگر وہ زکات ادا نہیں کر رہی ہے اور اس پر ہے اور زکات ادا نہیں کرے گا اور وہ کل کو جہنم پکڑ ہوگی طے ہے. بخاری حدیث موجود صاف صاف، وہ پیسہ وہ پونڈز وہ بسکٹ جو رکھے گئے اور زکات ادا نہیں کی گرم کر کے لگائے اور یہ مال جو ہے یہ سانپ بن کر کے اس کو ڈسے گا، حدیثوں میں موجود ہے، قرآن کا حکم. جتنی زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ شانوں نے نماز کے بعد سب سے زیادہ کس چیز کی تاکید کی ہے؟ زکات ادا کرنے کی. روزے کی اتنی تاکید نہیں، حج کی اتنی تاکید نہیں جس نے زکات ادا کرنے کی تاکید ہے. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں وما انفقت من شیء فیخلفه، تم اللہ کے حکم پر جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ واپس کر دوں گا تمہیں. ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے زکات دینے کی بنا پر میں غربت کا شکار ہو گیا، کبھی نہیں ہو سکتا. طے ہے یہ اس سال زکات دیں گے اگلے سال مالی پوزیشن اس سے زیادہ اچھی ہو، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ شانو کا کہیں فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور آدمی دیوالیے کے شکار ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن عام وہ زکات کی وجہ سے نہیں ہو. ایسا نہیں ہوگا احترام میں 10 لاکھ روپیے 2.5 ساس کر پہ زکات آتا پونس کو کم، ٹھیک، لیکن اگلا سال جب آئے گا وہی مہینہ تو آپ دیکھ لیں گے اللہ کے نبی کی بات پوری ہو چکی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات دو مال بڑھے گا. ہمارا اس وقت کا تجربہ تو بتا رہا ہے کہ مال گھٹ گیا، لاکھ میں سے 2500 دیے وہ 97.5 رہ گئے، ہمارا تجربہ تو یہ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے مال بڑھے گا، اس کا اگلے سال پتہ چلے گا، اگلے سال پتہ چلے گا جو ہی وہ مہینہ آئے گا اس دن آپ حساب کر کے دیکھیں کب کو. بہرحال عورتوں کے بعد جو زیورات ہیں ان کی زکات عورتوں کو دینی چاہیے، لازم انہیں پر ہیں. اگر شوہر اپنی طرف سے وہ زکات ادا کرتا ہے تو شوہر کی طرف سے احسان ہے اور بیویوں کو وہ احسان ماننا چاہیے. البتہ شوہر کو یہ حق بھی کہنے کا ہے کہ ٹھیک ہے میں زکات ادا کروں گا مگر اس سال تمہارے ذمہ 2500، وہ 2500 میں تم کو قرضہ دیتا ہوں زکات دے دو، اگلے سال پھر تمہارے ذمہ 2500 یا 3000 ہوں گے وہ میں دوں گا اور زکات ادا کرو، اور بعد میں تمہارے پاس جو 5000 کی انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دو، پراپرٹی میری بنے گی. لاسٹ میں وہ بچوں کے کام آئے گی، چاہے بیوی کی ہو چاہے شوہر کی، آلاش میں جاتا ہے وہ ایک، مگر فی الحال یہ تو رہتا ہے نا، میرا ہے یا آپ کا ہے، ہو گیا یہ مسئلہ بھی ختم. اس کے بعد پھر زکات کے مسئلے ہیں، یہ موبائلوں کے مسئلے متعدد مرتبہ سمجھائے جا چکے ہیں لیکن پھر ضرورت پڑتی ہے ان کی. موبائل
بے انتہا مفید اور بہت مشکل ترین ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہت ہی نفع بخش آلہ بھی ہے اور بے انتہا خطرناک بھی ہے. اس وقت کتنے ہی گھر برباد ہیں اسی موبائل کی وجہ سے. ابھی کل ہی یہاں ایک صاحب مجھے ڈیٹیل سنا رہے تھے اور سارا فتنہ موبائل کا تھا. میاں بیوی کی اتنا لمبا جھگڑا چل رہا ہے بنیاد موبائل. ایم ایس صاحب فون میں بول سکوں کون فون اسے بس اس پر جھگڑا ہے. تمن ہے دوست میں کور چک سوس نا دوست سوس بدل بے بس بکثرت یہ صورت حال پیش آتی ہے موبائل کے جھگڑوں کی وجہ سے کی خرابیاں. یہ تو ہے ایک قسم کی خرابی. دوسری خرابی یہ انسانوں کا پیسہ ایسا نچوڑتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو. چنانچہ صبح سے شام تک انسان جو کالیں کرتا ہے اس میں جب شام کو اگر چیک کر کے دیکھیں گے بہت ساری کالیں نکل سکتی ہیں بالکل غیر ضروری, اور کچھ کالیں ہوں گی جو ضرورت کی ہوں گی مگر اس میں غیر ضروری باتیں بہت ہوں گی. اچھا بے بزنا ٹھیک جو وار ہے اچھا وار ہے بے شروع چاہ وار ہے نیوک چاہ وار ہے سیریل وار ہے کہا چھو نیوک وار ہے. اور عورتیں تو اور زیادہ وہ تو آدھے گھنٹے تک پہلے یہی سنائیں گی کہ صاحب میں کل سے فون کر رہی ہوں جڑ نہیں رہا تھا, اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ لگے گا ان میں سن کیا چھو اور غیر ضروری بات ہے تو اس میں پیسہ جا رہا ہے کھٹا کھٹ پیسہ جا رہا ہے اور آدمی کو اس میں محسوس نہیں ہوتا پیسہ میرا جا رہا ہے. چنانچہ یہ جو موبائل کمپنیاں کروڑوں خربوں کھینچ رہی ہیں اس میں ہماری نادانی کو بھی دخل ہے. اس نادانی کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ آدمی وہ جو وہ واپس کا ٹیون ہوتا ہے اس میں میوزک رکھے گا کہ یہاں سے ہم نے فون کیا وہاں سے پہلے موبائل وہ رنگ سنا ہم کو پہلے گانے سنا رہے ہیں اور تم کو کیا فائدہ ہے اس کو گانا سنانے سے اور پیسہ اس کا جا رہا ہے. یہ صاحب وہ کہتا ہے صاحب تتھی گانا شروع کیجئے یہ بٹن دبائیے یہ ویسے ہی دبا دیتا ہے تو بس وہ تو گانا سن رہا ہے وہ پیسہ جا رہا ہے ہمارا اور ہم کو کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی. میں دوسروں کو گانے سناؤں گا اور پیسہ یہاں سے دیتا رہوں گا. پیسہ دے کر گناہ کرنا اور کروانا عجیب بات ہے. گناہ کرنا کروانا اور پھر پیسہ بھی دینا. ان تمام باتوں کی اصلاح کرنا چاہیے. اصلاح کرنے کی کیا نمبر ایک اول تو موبائل رکھنا ہی نہیں ہے. خصوصاً جو لڑکے اور لڑکیاں کالجوں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل دینا زہریلا آلہ دینا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے مجبوری سے بکوت بہت کلاس میں شوسا گھر یہ ماں کن یہ یہی چیز کوئی مجبوری نہیں ہے. لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر بے انتہا زیادہ نگرانی کرنی ہے بلکہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کس کس کے نمبر اس میں ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اور خفیہ نگرانی بھی رکھنی ہے اور کھلم کھلا نگرانی بھی رکھنی ہے. تنہائی میں یہ بات کس سے کر رہا ہے اس پہ نگرانی رکھنی ہے اور یہ نگرانی کوئی عیب چینی نہیں یہ ڈیوٹی ہے والدین کی کہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی کے فونوں پر نگرانی کڑی نگرانی رکھیں خفیہ بھی اور علانیہ بھی. اور اگر نگرانی نہیں رکھیں گے تو جناب والا حالات کیا کیا ہوتے ہیں. لڑکیوں کے پاس موبائل کہاں سے سیٹ آیا کچھ پتہ نہیں, ایک لیا تھا کچھ دیر بعد دوسرا سیٹ اس کے بعد پایا گیا, ریچارج کون کرتا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب یہیں شہر میں دوسری جگہ تھا میں وہاں ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب اچھی میں نے دیکھا جی میرے بیٹے نے اس مہینے میں 80,000 روپے خرچ کیا. میں نے پوچھا بھائی کس چیز میں, کہا وہ یہیں سے دوسرے لڑکیوں کے ریچارج کرتا تھا پھر ان سے باتیں کرتا. ایک دفعہ ایک گاؤں میں جھگڑا تھا اس میں بھی یہی تھا. وہ بیٹا کیا کرتا تھا دکان سے پیسہ اٹھاتا تھا دکان سے پیسے اٹھاتا تھا اور وہ ریچارج لڑکیوں کے کرتا تھا ان سے باتیں کرتا تھا. 10-20 قسم لڑکیوں کے ساتھ جھگڑے تھے. اور ایک ہمارے دوست یہیں شہر کے ہیں انہیں وہ آدمی بھی لایا کہنے لگے جی 80 لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ اسے موبائل کے یہیں سے شرٹ خرید کر ان کو دیتا ہے اور یہیں سے ان کو وہ جو ہے وہ ریچارج کرتا ہے ان سے باتیں 80 لڑکوں کے ساتھ یہیں اسی سائڈ کا تھا. پر تو کچھ لوگ جانتے بھی ہیں ان کو جو وہ لے کر آئے تھے اس لڑکے کو. تو ان تمام غلطیوں سے بچا کر کے موبائل کا استعمال کریں. اب جب آپ نے موبائل لیا تو پھر نمبر ایک میوزک والا ٹون ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. جس میوزک کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا اس کو سن کر ہمیں کیا ملے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا سے سا میوزک ختم کرنے کے لیے آیا حدیث میں. اور یہ میوزک جو ہے یہ شیطان کا فسوں ہے نفاق پیدا کرتا ہے دل میں. حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے بارش سے گاہ گھاس اگتی ہے ایسے میوزک سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ نفاق مطلب ہم نے گانا سنا پھر کچھ دیر بعد جی چاہے گا میں بھی ایسا کروں گا, پھر ناچنے کو جی چاہے گا اور پھر ایک بار پھر زبان پہ وہی گانا ٹیون آئے گا, پھر وہ جب سوئیں گے تو ذہن میں وہی ٹیون گھومنے لگے گا اور جب اٹھیں گے تو وہی ٹیون گھومنے لگے گا. یہ ہر وقت وہی ٹیون گھومتا رہے گا یہ اندر. اور اس کے بعد پھر نماز اولاً اگر پڑھ رہے ہوں گے تو نماز میں لذت ختم ہو جائے گی, نماز میں دھیان اڑ جائے گا، نماز میں بھی وہی ٹیون آنے لگے گا۔ بس یہاں تک صورتحال ہوتی ہے جو لوگ مندروں کے قریب ہوتے ہیں اور مندروں کا بھجن سنتے رہتے ہیں، بھجن سنتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں وہی بھجن کا ٹیون چلتا رہتا ہے۔ یہ مجھ پر خود بیتی ہے۔ میں دیوبند میں امام تھا ایک مسجد میں، مسجد قلعہ میں، قلعہ کی مسجد میں میں نے امامت کی 5-7 سال تک، اور وہاں سامنے مندر تھا، وہ چلاتے تھے صبح کو، وہ 1 گھنٹے تک وہ ان کا بھجن چلتا تھا اور وہ سنتے رہتے تھے، وہ ٹیون ہر وقت گھومتا رہتا تھا ذہن میں، حالانکہ سننے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ چونکہ ہر وقت کان میں آواز آتی رہتی تھی، وہی گھومتا گھومتا تھا۔ اس کے وہ جو ہی وہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا فوراً آتا تھا ذہن میں، یہ فلانا ٹیون ہے، اور بعض دفعہ اس کے وہ گانے بھی الفاظ میں ذہن میں آتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سیدھی بات ہے، اگر ہم بارش میں جائیں گے تو بھیگیں گے، جب چرے کلان میں نکلیں گے سردی لگے گی، تو ایسے ہی جب میوزک ٹیون جب سنیں گے تو اس کے اثرات دل میں آتے ہیں، تو میوزک ٹیون ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے میوزک نہیں، ہم رکھیں گے کوئی اچھا والا ٹیون، اس میں بازے رکھتے ہیں درود شریف، بازے رکھیں گے قرآن کریم کی آیت، بازے رکھیں گے کچھ اور دعا، بازے رکھیں گے حرم شریف کی دعا، بازے رکھیں گے لبیک اللہم لبیک۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ سارا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم رنگ ٹیون کے لیے تھوڑا استعمال کریں گے کہ صاحب مجھے رنگ ٹیون کرنا ہے تو آپ کے لبیک سے میں رنگ ٹیون کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام کے مقدس چیزوں کا استعمال اپنی ذاتی اغراض کے لیے۔ کتابوں میں مثال لکھا ہوا ہے، کیا مثال لکھا ہوا ہے؟ دکاندار کے پاس ایک آدمی گیا کپڑا خریدنے کے لیے، ایک کتاب ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں الاشباح والنظائر، بہت زبردست کتاب فقہ کی مانی جاتی ہے، وہ مشکل مسائل کا حل اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تب قسم کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے وہاں۔ تو اس میں لکھا ایک انسان دکاندار کے پاس گیا، اس نے کہا کپڑے کا بھاؤ معلوم کیا، دکاندار نے ریٹ بتایا، اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے، اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ریٹ یہی ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو درود اس نے پڑھا یہ جرم کیا اس نے، یہ درود جو اس نے پڑھا وہ اس نے جرم کیا۔ کیوں؟ وہ تو کپڑا بیچنے کے لیے درود استعمال کر رہا ہے، اس نے حضور کے محبت میں درود نہیں پڑھا، اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میں جو ریٹ بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو مقصد ہی تمہارا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جب وہ جو رنگ ہوتی تھی جو گھروں میں بجاتے ہیں باہر سے، جب وہ بیچ میں آیا تھا، کیا صاحب بیچ میں آیا تھا اللہ اکبر کی رنگ، کہیں کہیں ہوتا ہے نا مہربانی کر کے دروازہ کھولیے، کہیں آتا تھا اسی طرح سے، جب وہ نہیں وہ ٹائم پیس جو ہوتے تھے جو رات کو لگاتے تھے صبح اٹھنے کے لیے، اس میں اذان لگائی جاتی تھی، تو وہ صبح آدمی اٹھتا تھا اذان سنتے ہوئے، تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا، کہنے لگا صاحب اذان ٹائم پیس میں رکھنا، اسی طرح سے اس میں رنگ میں اذان رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اذان ایک اسلامی ٹرم ہے، ایک خاص جگہ کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ غیر شرعی استعمال ہے، مقدس چیز کا غیر شرعی استعمال، یہ مقدس چیز کا غیر شرعی استعمال۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں، مان لیجئے ایک آدمی کیا کہتا ہے، کہنے لگا بچھا ہوا یاسین شریف اصل الفاظ کیز تفسیر کر ایڈورٹائز، تو یاسین شریف جائے گا مگر اصل مقصد ہے نیچے ایڈورٹائز اپنا کا۔ چنانچہ یہاں دلی میں ایک ہندوؤں کا ادارہ ہے اور وہ یاسین شریف سورہ رحمان وغیرہ وغیرہ چھپا کر کے پھر نیچے اپنا ایڈورٹائز کرتا ہے، اس کا مقصد یاسین شریف پڑھوانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اپنی کمپنی کا تعارف کرانا۔ تو اس کا اس کو کہتے ہیں گویا قرآن کریم کو استعمال کرنا اپنی اس کے لیے۔ اسی کی ایک مثال ہے، بہت ہی مطلب نازیبا مثال، کیا صاحب کسی شخص نے کہا براق کی میں تصویر بناؤں گا، براق بنائی خوبصورت عورت، لمبے لمبے بال، سر پر تاج جیسے بادشاہوں کا تاج ہوتا تھا، پیچھے سے گھوڑا، اوپر سے پر، کہ صاحب یہ ہے براق النبی، اللہ کے نبی اس براق پر گئے تھے، اور سر فوٹو بنایا اور وہ بیچ رہا ہے، اور لوگ بےچارے جو توہماتی مزاج کے تھے یا سطحی محبت کے، کہنے لگا ہاں حضور انہوں نے براق یہ لے لیا کر کے اپنے گھروں میں لٹکا رہے ہیں، کہاں صاحب میں نے اجمیر شریف سے خریدا ہے براق شریف کا تصویر۔ بھائی وہ براق دیکھا کس نے؟ اور وہ عورت کی شکل، اوپر سے پھر پرندے کی شکل، اوپر سے پھر گھوڑے کی شکل، اور اس کے اوپر سے پھر سر پہ تاج بھی ہے، اور عورتوں کے لمبے لمبے بال بھی ہیں، اس پر حضور پر کس نے دیکھا وہ براق؟ کسی نے بھی نہیں۔ البتہ وہ چند علامتیں جو حضور نے بتائی، آپ نے فرمایا وہ گھوڑے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا، اور جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا پاؤں گرتا تھا، یعنی جہاز کی طرح سے اڑ رہا تھا وہ، بس یہ چند علامتیں آپ نے بتائی، وہ کہیں نہیں لکھا ہے وہ عورت جیسی شکل تھی۔ تو اب براق کی تصویر بنا کر کے پیسہ کمانا، اسلام کی مقدس چیزوں کا استعمال کرنا خاصیت غرض کے لیے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو موبائل کے اندر ہم رنگ ٹون رکھیں گے، اذان رکھیں، لبیک رکھیں، دعائیں رکھیں، یا درود شریف رکھیں، درود شریف وہ ہے جو آپ پڑھیں گے، آپ کی مشین درود شریف پڑھے گی وہ تھوڑے آپ کو ثواب ملے گا، اور درود تو مجھے پڑھنا ہے، مجھے کہنا یا اللہ ہمارے نبی پر میری طرف سے درود نازل فرما، تو اس کے بدلے میں مجھے ملے گا، میں نے مشین سے درود پڑھوایا، وہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو مشین کا درود جو ہے وہ تو وہ کہتا نا ایک وہ خیر. تو اس طرح سے یہ چیزیں اصول یہ ہے, سادہ سے سادہ ریم ٹیون, ایسا ڈریم ٹیون رکھنا چاہیے جس طرح دوسرا بھی ڈسٹرب بھی نہ ہو. بلکہ اگر اعلیٰ اخلاقیات معلوم کریں, اعلیٰ درجے کی اخلاقیات یہ ہیں کہ ہم ایسا ریم ٹیون بھی نہیں رکھیں گے جو شرعاً جائز ہو مگر مجلس وہ جو ہے حیران ہو جائے. جیسے کسی نے ریم ٹیون رکھا بچے کے رونے کی آواز, ٹھیک بیٹھے ہیں سارے, اچانک کہیں سے بچہ سہری گیا, اور یہ کیا بالکل یہ جو ڈسٹرب ہوگی مجلس, اعلیٰ اخلاقی آداب کی یہ بھی خلاف ہے. اسی طرح سے کہ صاحب سب بیٹھے ہوئے, اچانک کسی نالے میں سے پانی گرنے لگا, چھڑ 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 چھڑ, یہ کیسے یہ کیا ہو گیا, وہ ہوتا ہے کسی کا وہ. یعنی ایسا رنگ ٹیون جو شرعاً ناجائز نہیں ہے مگر مجلس کو ڈسٹرب کر دے گا, تو کہیں گے صاحب یہ مہذب طریقہ نہیں. آپ وہ والی رنگ ٹیون رکھیں جس کو جو ہی آواز آئی ہر آدمی سمجھ جانا چاہیے کسی کا موبائل ہے, انوکھی قسم کی آواز نہیں, تو نہ گانے نہ مقدس کلمات اور نہ یہ. یہ بات بھی ختم ہو گئی. آخری بات, زیادہ لمبا نہیں کر سکتے, آپ حضرات کو کام بھی ہوگا. آخری بات, یہاں ہمارے کشمیر میں جو چند باتیں بہت ہی نامناسب ہیں اور ان کی اصلاح ہو جانی چاہیے, ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عید کے دن اس آدمی کے گھر میں تعزیت کرنے پہنچتے ہیں جس آدمی کے گھر میں کوئی مردہ ابھی قریب میں ہی وفات پا گیا ہو, تاکہ گڑنی چاہیے. کیا کیا یہ عجیب غریب, دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ صرف یہاں کشمیر ہو, وہ بھی کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہے, اور مطلب اس میں خاص طور پہ ویلیز میں ہے, ویلی کے جو دور دراز کے علاقے ہیں, یہ پہاڑی گجروں میں کہیں نہیں ہے, یہ پہاڑی لوگوں میں بھی نہیں ہے, گریز ٹنگڈار اوڑی میں بھی کہیں نہیں ہے, جموں کے کسی ایریے میں یہ نہیں ہے, پنچھ راجوری میں کہیں نہیں ہے. وہاں لے دے کر بہت زیادہ جب ہم نے معلومات کی تو قاضی گونڈ سے لے کر کے یہاں کپواڑا تک اس بیچ میں ہے یہ, اور ہے یہ انتہائی نامناسب, غیر شرعی تو خیر ہے ہی, انتہائی نامناسب بھی ہے. سوچیں آپ, جنگ بدر ہوئی, اس جنگ بدر میں 14 مقدس ترین صحابہ شہید ہوئے جن کے لیے سیدھے جنت کا اعلان ہوا, لیکن مدینہ منورہ میں بہرحال غم تھا, 14 صحابہ شہید ہوئے, اور مدینہ منورہ میں اور تو لڑکیوں نے, ان بخاری میں ہے یہ, بخاری شریف میں ہے, ان مدینہ منورہ کی لڑکیوں نے اپنے ان شہید ہونے والوں کے لیے مرثیے پڑھے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, ایک شادی ہوئی تھی ایک خاتون کی, ان کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں چند لڑکیاں کچھ وہ ون ون اور چلا رہے تھے, یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ون ون اللہ کے نبی نے حرام نہیں کیا تھا, تو وہ عورتیں وہ گا رہی تھی, وہ گا رہی تھی کیا کہتے تھے, ہم ان کی بیٹیاں ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہو گئے اور وہ بدر میں دفن ہیں, اور ہمارے درمیان ایسا نبی بھی ہے جو یہ بھی بتا سکتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. وفینا نبیٌ یعلم ما فی غدی, حضور سنتے رہے, وہ لڑکیاں گا رہی تھیں ہم ان کی بیٹیاں ہیں جو بدر میں شہید ہو گئے اور بدر میں وہ دفن ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ جو تم کہہ رہی تھی بدر والوں کا مرثیہ پڑھ رہی تھی وہ تو پڑھو, اور میرے بارے میں یہ بات کہو, وفینا نبیٌ یعلم ما فی غدی, ہمارے درمیان وہ نبی بھی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا, یہ بات کہو. بخاری بھی ہے یہ, جنگ بدر کا جہاں بیان ہے وہاں کتاب موجود ہے. یہاں تو اب جنگ بدر میں صحابہ 14 شہید ہو گئے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد عید آ گئی, کتنے گھروں میں لوگ آئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے, کیا صاحب گنڈچی عید کی کیا عید بنا, کوئی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد عجیب جنگ احد ہوئی ہے, 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور حضور نے اس کے بارے میں خواب میں دیکھا تھا کہ میری تلوار مڑ گئی, اور بعد میں حضور نے جب فرمایا میری تلوار مڑ گئی تو پریشان ہو گئے, اس کے بعد پھر سیدھی ہو گئی, پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے, آپ نے فرمایا مسلمانوں کو کوئی نقصان ہونے والا ہے, اور وہی وہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے جس میں حضرت حمزہ بھی تھے. اس کے بعد جب عید آئی تو کوئی کسی کے ہاں تعزیت کرنے نہیں گیا, حضرت حمزہ کے گھر میں تو تھا بھی نہیں کوئی, وہاں نہ حضرت حمزہ کی بیوی نہ بچے, وہ مکہ میں تھے, وہ بیچارے اکیلے, اور حضور کے چچا, اور جس کا غم حضور کبھی زندگی میں بھول نہیں سکے, اتنا غم تھا ان کا. لیکن اسی طرح سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ربیع الاول کا مہینہ تھا, اس سے بڑا حادثہ اس کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب عید آئی تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینہ کی عورتیں جمع ہوئیں کہ نہیں؟ اس لیے یہ رسم ختم ہو جانی چاہیے کہ جن کے گھر میں کسی کے وفات ہوئی ہو, اب ہم ٹھیک عید کے دن جائیں اور ان کا وہ زخم تازہ کر دیں, اور بعض گھروں میں رونے والے شروع کر دیتے ہیں رونا, تو دوسروں کے ہاں تو عید ہو رہی ہے یہاں گھر میں رو رہے ہیں. اچھا اس میں وہ چیز جو غلط ہوتی ہے اور بطور رسم کے رائج ہو جاتی ہے, جب رسم کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس میں عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوگا, اگر نہیں جائیں گے تو یہ گھر والے کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیا یوز ہے مار کیا مار
مار مار مار یہ کوئی مارا مطلب
مار یہ اچھا ایسا مار یہ کہ مار والے آئے نہ سو تو کبھی وہاں سے شکایت کریں گے وہ اچھا اب وہ چاہتے ہیں یہاں نہ آئیں مگر محلے والے جائیں گے زبردستی بن سے مار یہ کبھی وہ نہیں جائیں گے تو ان کو شکایت اور کبھی نہیں جائیں گے تو کبھی ان کو شکایت یہ ذہن جب بن جائے گا بھائی یہ بالکل غلط ہے اچھا ان کی عید ہے عید میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا خوشی منانے کی اجازت دی گئی ترغیب دی گئی روزہ اس لیے حرام کر دیا گیا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے منع کیا گیا کہ آج کھاؤ پیو بیوی بچوں کے ساتھ رہو خوشیوں کے ساتھ رہو خوشی مناؤ تو خوشی مناؤ اور ہم کسی گھر میں پھر پرانے غم کو زندہ کریں ہرگز درست نہیں ہے ہمارے دین نے اسی وجہ سے تعزیت کے 3 دن رکھے ہیں یہ تعزیت کے 3 دن رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ دراصل جتنا جلد ہو سکے ان کو غم سے باہر نکالو یہ سال بھر تک اگر تعزیت لیتے رہیں گے مردہ واپس آنے والا نہیں ہے اس لیے اسلام نے کیا کیا بیلنس قائم کیا اگر ہم کہیں گے کوئی غم نہیں منا سکتے یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے اگر ہم کہیں گے مسلسل غم مناتے رہو تو وہ مردہ واپس آنے والا نہیں ہے تو وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط ہے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں غم منانے کی مگر صرف 3 دن چنانچہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی اس کی بیوی برداشت نہیں کر سکی اپنے شوہر کی وہ وفات جب برداشت نہیں کر سکی تو اس نے جا کر ٹینٹ لگایا اس کی قبر پر ایک سال کے بعد وہاں سے واپس آئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتھنا خاندان واپس چل سکتا ہے انتھنا واپس ہو یہ سب کہنا چاہتی تھی تمہارا یہ بیٹھنا غلط تھا فرمایا وہ ٹینٹ والو وہ جو قبر میں تھا اس کو نکال کر واپس لے آئے انہوں نے وہ کہاں واپس آئے گا اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر والے جو ہیں یہ لٹکے ہوئے نہ رہیں اس لیے حکم دین کے بعد تعزیت مت کرو غم تو ہے کہ لگا 3 دن کے بعد دراصل اسلام یہ چاہتا ہے تعزیت جو ہی 3 دن ختم ہو گئے نئی اپنی زندگی سٹارٹ کرو تم یتیم ہو گئے بہرحال تمہیں اپنی زندگی پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تمہارا باپ واپس آنے والا نہیں عورت بیوہ ہو گئی تمہیں مانگ کر چلنا ہمیں بیوہ ہو گئی ایک سال تک ساری دنیا کی عورتیں اگر آتی رہیں گی تمہارا شوہر واپس آنے والا نہیں تمہاری بیوی کی ختم ہونے والی نہیں ہے کیا نہیں مان لو وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا نئی زندگی سٹارٹ کرنی ہے اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے چاہے مزدوری کرنی پڑے چاہے کیا مانگنا پڑے چاہے جو کرنا پڑے وہ کرنا ہی کرنا تمہیں ہے وہ جو گیا سو گیا اس وقت تم رو تب بھی واپس آنے والا نہیں رو تب بھی واپس آنے والا نہیں ایک سال تک تعزیتیں کرو لو تب بھی واپس آنے والا نہیں وہ تو گیا وہ تو خدا کا نظام ہے اس لیے اسلام چاہتا ہے جلد سے جلد ان کو باہر نکالو جیسے صاحب میں جاؤں گا آج تعزیت کرنے کے لیے کل گئے تھے کہ ہاں کل آج پھر جاؤں گا مت جاؤ کیونکہ تعزیت کرنے کے لیے جانے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہو ہم آتے رہیں گے 2-4 جملے سنائیں گے آپ اپنا زندگی کا کام شروع نہیں کر سکتے ہیں دکان والا دکان بند رکھے گا ملازم والا چھٹی رکھے گا یہ صحیح نہیں اب جب یہ عید کے دن یہ تعزیت اور مار عید اسلام میں کوئی مار عید نہیں ہے یہ مار عید نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں نہ سلف صالحین میں نہ فقہا میں نہ اسلامی سماجوں میں کہیں پایا جاتا لے دے کر یہاں کشمیر کے کچھ جگہوں پر اس لیے جن کے ہاں کوئی میت ہوئی ہو اور آپ سے ان کی امیدیں ہوں گی کہ یہ ضرور آئیں گے مار عید پر اور آپ بھی سمجھتے ہیں صاحب جانا پڑے گا ورنہ شکایت ہوں گی تو حل اس کا یہ ہے کہ عید سے پہلے جا کر کہیں گے یہ چھ کشیر پرون رواج سو ایسے مرو سو بس یہ تھا ذہنس مند تو کرو اصل پر عید مبارک کے لیے ضرور آئیں گے لیکن اس مردے کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گے کوئی غم کی بات نہیں ہونے دیں گے تاکہ ان کی بھی شکایت نہ ہو یہ رسم جب ختم ہو جائے گی اس ایک انسان کے اچھے کھانے کو خراب کر دینا ایک انسان کو وہ بات کہنا جس سے اس کا موڈ خراب ہو جائے ایک انسان کو وہ بات کہنا جس سے اس کا ذہن تشویش میں پڑ جائے یہ ساری چیزیں اسلام میں اجازت نہیں جیسے ہم کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے ہم کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے ایسے کسی کا ذہنی سکون بھی نہیں چھین سکتے ایسی خبریں بھی نہیں سنا سکتے ہیں جن خبروں کی وجہ سے چنانچہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی تھی اس کے لیے مدینے میں ایک مرتبہ افواہ بازی شروع ہو گئی افواہیں کیا تاج کا سنگ ہوا کیا تب کیا تاج ہوا پستان حمل کرنا ہوا تو کس نے کہا تو ونا سہری یہ افواہ بازی شروع ہو گئی تھی مدینہ میں اور منافقین نے بڑے پلان کے ساتھ شروع کی تھی سب پر جاتے بھائی کچھ ہے کیا بھائی کہتا کچھ ہے کہاں سے سنا کہنے کا سہری سنا کچھ ہونا تھا چل وہ ہاتھ ہی نہیں آتا افواہ کی خصوصیت یہ ہے وہ پتہ نہیں چلتا یہ چلتی کہاں سے ہے آپ نے کس سے سنا کہ اس سے آپ نے کس سے بدو ہمیں سے سکا دبر سہری اس بنا سہری آکا کہاں سے دبر سہری اس بنا اچھا بس سمجھی ہوئی سہری وہ کچھ سانڈ ہونجی یہ کات کیچ پڑ گئی سٹارٹ افواہ بازی شروع بخاری میں حدیث ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کیا ہو کہ حضرت کچھ ہے تو ہمیں کیا ہے کہ کہیں سے کچھ ہونے والا ہے تو کہیں حملہ ہونے والا ہے, مدینے میں کوئی خطرہ ہے, کہنے لگے کچھ ہے. حضور نبی علیہ السلام نے, حضرت ابو طلحہ سامنے تھے, ابو طلحہ جلدی لاؤ یہ گھوڑا. حضور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پورے مدینے کا راؤنڈ لگایا اکیلے, چاروں طرف سے دیکھا کیا ہے, اور واپس آ کر کہا کہیں کچھ نہیں ہے, سب غلط بات ہے, مگر گھوڑا بڑا زبردست ہے, یہ گھوڑا دریا کی طرح چل رہا تھا. یہ گھوڑا دریا, بخاری بھی حدیث ہے, کہتا کہیں کچھ نہیں ہے, میں سارا چک کر کے آ گیا, مگر گھوڑا جو ہے وہ دریا ہے, دریا کی طرح چل رہا تھا یہ گھوڑا. ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا تھا. افواہ بازی جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا, کیونکہ افواہ بازی میں لوگ تشویش میں پڑ جاتے ہیں, سب پریشان, کچھ ہے, سب کیا ہے, کچھ کیا نت کیا, دبان اس کا, یہ دبان اس کا راوی نہیں پتا چلتا یہ ہوتا کون ہے. میں شیوانا دبانا سہری ہے شیوانا, کیوں اس کو منع کیا گیا؟ کیونکہ اس سے انسان تشویش سے پڑ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تشویش میں کسی کو. ٹھیک اسی طرح سے ہم کسی گھر میں جائیں, جان بوجھ کر اس کے مردے کو یاد دلائیں, اور مردے کو یاد دلا کر اس کو غم میں مبتلا کریں, اور ان کا کھانا بھی پھیکا ہو جائے, اور ان کا, یہ صحیح نہیں. اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں. وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ ایک آدمی کی گھر کی حالت یہ ہے کہ ہمارے جانے سے ان کو وہاں خوشی ہوگی, ہمارے جانے سے وہ ان کو وہاں سکون آئے گا, ہمارا جانا وہاں فائدے مند رہے گا, تو ہم اس قانون کی زد میں نہیں ہیں, ہم اس قانون سے باہر ہیں. یہ ایکسیپشن مسئلہ ہے, ہمارا وہاں جانا بہتر ہے. ایک تو ہے ہم اس لیے جائیں ان کا غم تازہ کرائیں, اور ایک ہم اس لیے جائیں تاکہ ہم ان کے اس غم کو کم کرائیں. یہ ایکسیپشن ہے, کیسا آپ کا کیس بالکل الگ ہے. ایک انسان وہ ہے جو کسی گھر میں جا کر بیٹھ تعزیت کرنے کے لیے, کتنی دیر کے, بس تھوڑی دیر تعزیت کرو نکل جاؤ. اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو صرف اتنی دیر عیادت کریں کہ بیمار تنگ نہ آ جائے, اتنی دیر وہاں رہیں کہ گھر والے تنگ نہ آ جائیں, بیمار کو آرام کرنا ہوگا, بیمار تک دیر رہے گا نہیں, ہرگز نہیں. اتنا لمبا, اتنی العیادۃ فوق الفواق الناقہ, کہ جتنی دیر میں آدمی اونٹنی کا کجاوا کستا ہے اور کساوا کسنے کے بعد سوار ہو جاتا ہے, بس اتنی دیر بیمار کے بعد بیٹھو, اس سے زیادہ نہیں. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ دیر تک بیٹھنے سے اس بیمار کو سکون ملتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو آرام آتا ہے, یہ آدمی ایکسیپشن ہے, آپ بیٹھو اس کے پاس. عمومی قانون وہ ہے, اور آپ کے لیے استثنائی قانون یہ ہے. اسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو ذہن میں رکھتا ہے, عمومی قانون بھی بنا دے گا اور اس میں جہاں مجبوری ہوگی وہاں استثنا بھی رکھے گا. مثلا عمومی قانون کیا بنایا؟ عمومی قانون بنایا آپ وضو کریں گے تو تین تین مرتبہ اعضاء کو دھوئیں. ٹھیک ہے جناب, اگر کبھی پانی کم ہوگا تب, اگر کبھی جلدی ہوگی تب, اس کے لیے بھی تو چاہیے کچھ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مرتبہ سارے اعضاء کو دھویا, یہ بھی حدیث میں موجود ہے, بخاری میں ہے, ترمذی میں حدیث ہے. کوئی آدمی دو دو مرتبہ دھو رہا ہے, چہرہ جو ہے وہ تین مرتبہ دھویا, ہاتھوں کو ایک ایک مرتبہ دھویا, پانی کم تھا, وقت کم تھا. تو عمومی قانون تو ہے کہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھو, استثنائی قانون یہ ہے کہ آپ اگر کبھی دو مرتبہ کبھی تین مرتبہ دھو, اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح سے آپ عیادت کرنے کے لیے دیں, زیادہ دیر مت بیٹھیں, لیکن آپ کی استثنائی حالت یہ ہے کہ آپ وہ بہت زیادہ جگری قریبی دوست ہے, آپ اگر دو منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے تو اس کو برا لگے تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ سب عیادت کرنے آؤں, ذمہ اٹھتی طرح اس نے, کیوں اس کی مجبوری ہے, میں سما جی بھائی میں گھنٹ وا دیے تھے, ہم سن سے میں خوشی, اس کا کیس الگ ہے, اس کو اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. اسی طرح سے اس میں بھی کہ جس کے جانے سے ان گھر والوں کو خوشی ہو, سکون ہو, آرام ملے, اس کو زیادہ دیر وہ جا سکتے ہیں, ضرور جائیں ان کے ہاں اور مدد دیں کہ وہ اس غم میں اپنے آپ کو خراب نہ کریں, اور مدد دیں ان کو عید منانے کے. لہٰذا یہ جو ہے یہ عید مار یا مار عید یا کیا لفظ ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پوری طرح سے, یہ تو یہ مار عید اس کو ختم کیا جانا چاہیے. جہاں جہاں بھی اس طرح کے کیس ہوں وہاں تعزیت نہیں, اور اگر ان کو شکایت پیدا ہو گئی اور آپ نہیں جائیں گے تو اگر ان کو شکایت پیدا ہو گئی تو بعد میں دوسرے دن یا تیسرے دن جا کر کے, کل تو آپ واقعی ناراض ہوئے ہوں گے, تو ایسی آش ایسی مو مگر اس آئے ہوں کیا کشن صحیح راسم اسلام ہستی خلاف غلط مطلب ان کو نرمی سے سمجھائیں. ہم نے سوچا کیوں تمہاری عید خراب کریں گے, ہم نے سوچا تم نے جو پکایا وکایا ہوگا ہم آ کر کے تم کو زبردستی. اچھا بازے لوگ جو ہیں وہ جا کر کے کوشش کرتے ہیں رولانے کی, بالکل ایسے ایکشن کریں گے ضرور ہونا چاہیے, اور اگر نہیں تو خام خواہ اس کا تذکرہ کر کے اس کی یاد کر کے یاد کر کر کے تو اس کو رولا دیں گے, اور اگر اس کو رونا نہیں آئے تو وہ ہے یہ تو اثر ہی کچھ نہیں ہے, زہرا ہی میں چاہ نہیں اس مار میں. یہ طرح طرح کے فیصلے جو ہو رہے ہیں صحیح نہیں ہے, کوشش کریں گرو لانے کی, اور وہ نہ روئے تو صحیح تو کم ہو گیا ہوا کہتا یہ, لیکن یہ بھی ہوا کرتا تھا. اس لیے جب عید آنے والی ہے تو جہاں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے, خود اسے پرہیز کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ سر یہاں یہ چندہ ہو رہا ہے, تمام حضرات ضرور کچھ نہ کچھ دیکھ کر کے جہاں فرمائے فرمائے جناب. ہاں اچھا 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 جی نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگلے دن نہ تعزیت کے لیے جانا چاہیے نہ عید مبارک کے لیے, کچھ نہیں. عید اگلے دن جا کر کے کہیں کہ صاحب سنیے ہم ایٹ اے ٹائم تمہارے دو باتیں جمع ہو گئی, عید کی مبارکباد کے لیے بھی اور تعزیت کے لیے بھی آئے. ہم نے کل اس لیے نہیں آئے ہیں کیونکہ کل کو ہمارا آنا جو ہے وہ تمہاری عید خراب کر دیتا, اس لیے ہم ایک دن کے بعد آئے. بہت اچھی بات ہے,
شکریہ. پتہ چھ زکات.